نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یہ جو قرآن پاک کی جو آیت ابھی پڑھی ہوئی ہے یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یہ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں تو زیادہ تر اکثر اکابرین نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد مختلف قسم کے مختلف عنوانات کے اوپر پھر بیانات شروع کیے لیکن اکثر یہ شروعات جو تھی اسی آیت سے یہ کرتے تھے تو بعض لوگوں کے دل میں اشکال پیدا ہوا اعتراض بھی پیدا ہوا کہ بھائی قرآن پاک میں تو سینکڑوں آیات ہیں یہ ایک ہی آیت کا انتخاب کر کے اور پھر مختلف موضوعات پر کیوں بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر علماء اور مشائخ نے یہ بات فرمائی کہ یہ پورے قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے اجماع سنت ہے ان باتوں کے اوپر اور جتنی بھی دنیاوی اخروی ضرورتیں ہیں ایک انسان کی جس کو وہ پا کر دنیا اور آخرت کی مسائل سے بھی بچ جاتا ہے اور سارے مسائل سے نکلتا ہوا اللہ کا محبوب پیارا بنتے ہوئے جب اس کا انتقال ہوتا ہے پھر دخول جنت میں بھی اس کا جانا آسان ہو جاتا ہے جنت میں داخل ہونا اس کا آسان ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو ایک نظام ہے پورا ایک نظام جو ہے وہ چند الفاظوں میں اللہ نے سمیٹ دیا اب اس کی تشریح کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جو مخاطب کیا وہ ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے ایمان کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو قرآن بھی پڑھ رہا ہو ذکر اذکار کر رہا ہو حج عمرے کر رہا ہو زکوٰۃ صدقات خیرات کر رہا ہو نظروں کی حفاظت کر رہا ہو اور تقوی سے بھی رہ رہا ہو لیکن اگر اس کے عقائد درست نہیں ہیں تو اس کا پتہ چلا ایمان درست نہیں ہے اور جب ایمان درست نہیں ہے تو پھر قانون کے حساب سے دائمی جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بدعت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھلا شرک کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے الفاظ ہیں جس کو بیان میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی فتویٰ دینے کی نہیں کوئی مفتی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے آدمی کا خود ہی دل گواہی دے دے گا بھائی یہ کیسی بات کر دی اس بندے نے کوئی بات چھوڑی نہیں اس نے تو جس میں شک و شبہ کیا جا سکتا نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں تو پتہ چلا ایمان اگر کمزور ہو عقائد درست نہ ہو تو اعمال شاندار اگر ہیں بھی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو پتہ چلا ایمان جو ہوتا ہے اتنا قیمتی ہے اور ایمان جو بنتا ہے پہلے عقائد سے بنتا ہے تو عقائد ہمارے درست ہونے چاہیے جتنے بھی معاملات ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ایمان جب ہوگا تو پھر خاتمہ ایمان پر مقدر ہوتا ہے تو ایمان کو سمجھنا چاہیے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایمان کے کیا معاملات ہوتے ہیں ایمان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں عقائد کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب پلنت مضبوط ہوگی جبھی تو اس پہ عمارت تعمیر ہوگی پلنت ہی جس کی مضبوط نہیں ہے تو اعمال کی عمارت جو ہے کیا تیار ہوگی وہ قبول نہیں ہے جیسے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں کرتے نکالتے ہیں اور جو بدعتیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کے فرائض اور واجبات کو قبول ہی نہیں کرتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا کوئی فرض نماز کوئی واجب عمل قبول ہی نہیں ہوتا کس کے لیے بدعتیوں کے لیے جو نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں دین میں تو بلا وجہ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ تو مرنے کے وقت پتہ چلے گا خدا نخواستہ کوئی جنت جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے اللہ کس کو چھوڑیں کس کو پکڑیں لیکن قانون یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں باقی اللہ کی رحمت کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے تو آج ایمان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارے عقائد کیا اس حساب سے ہیں کہ جس طرح نبی پاک عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے جو قرآن اور احادیث مبارکہ کی جو تعلیم دی جو ہم تک پہنچی ہے کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور اصحاب سے ثابت ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ کام بھی کر رہے ہوں جو اللہ اور رسول سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہوں اور وہ اس کام میں بھی ہماری شمولیت ہو اور ہم اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں تو آسان تشریح یہ ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل اور اصحاب سے ثابت ہیں بھائی وہ ہم کام کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اور اصحاب سے ثابت نہیں ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں، تو ہم اصل دین پر ہم آ گئے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایمان جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو پھر دائمی جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ جتنے بیچارے کفار ہیں کیا ہے ان کا، کتنے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے فطرت کے رحم دل انسانیت سے لبریز ان کے قلوب ہوتے ہیں اور بہت انہوں نے خدمات بھی پیش کری۔ مدر ٹریسا کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اسے نوبل پرائز ملا اس کو، اس نے کتنی خدمت، اس نے پوری زندگی اس نے فلاح اور بہبود اور انسان کی انسانیت کی خدمت میں گزار دی، لیکن وہی بات کہ کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح طور پر فرما دیا کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، شرط لگا دی، اور وہ اگر مومن بھی ہو تو اللہ پاک اس کو بہترین بالد زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اللہ پاک صرف یہ ایک لفظ نہیں لگاتے نا، اگر وہ مومن بھی ہو، یعنی جو مرد یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اسے بالد زندگی دیں گے، تو اس میں سارے لوگ آ جاتے، پھر اس میں ہندو بھی آ جاتے، اس میں پھر عیسائی بھی آ جاتے، سارے مشرک آ جاتے۔ دیکھو بھائی آپ کے قرآن میں تو اللہ نے لکھ تو دیا جو بھی نیک عمل کرے گا، میں تو اتنی خدمت کرتا ہوں، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، بڑے بڑے رحم دل اور سخی کیا غیر مسلموں میں نہیں ہے، بہت ہیں، بھرے پڑے، لیکن اللہ نے نیک عمل کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ کم از کم مومن بھی ہو، شرط ہی ہے، نیک عمل بھی کرنے والا اور مومن ہو، پھر اس کے بعد فلنحیینہ حیاتاً طیبہ کہ ہم اس کو بالغ اور مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو بات یہ کہ شرط لگا دی، ایمان کے ساتھ مقید کر دیا اللہ پاک نے تمام نیک اعمال کو، ایمان کے ساتھ ساری چیزیں ہیں تو ہے، تو انسان اپنے عقائد اور ایمان کو درست رکھے، اگر کوئی شک اور شبہ ہو تو کسی محقق مفتی صاحب سے اپنے عقائد کی جو ہے وہ درستگی کروا لے، کوئی اشکال ہو تو وہ پھر آدمی پیش کر دے۔ تو ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان لے کر آ گئے، عقائد تمہارے درست ہو گئے، اب میری دوسری چاہت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ تقوی آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے۔ تو ایمان ہو جا، ایمان لے کر آ جانا بہت بڑی اللہ کی یہ وہ نعمت ہے جو بلا استحقاق اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ ہم نے نہیں کہا تھا اللہ میں ایمان والے گھرانے میں پیدا کرنا، اللہ نہ کرے اللہ پاک ہمیں کسی پنڈت کے گھر پیدا کر دیتا، آج ہمارے کیا نام ہوتے، رام لال، گنجے ہوتے، چھٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے گاؤ ماتا کا پیشاب، یہ پویتر ہے، پاک ہے، اشنان کرتے صبح سے نہا کے جاتے، بڑے بڑے وہاں کے پڑھے لکھے انجینئر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر بھی وہی گائے کا پیشاب سر پہ ڈالتے اور سمجھتے ہیں ہم پاک ہو گئے، یہاں اللہ نے کھوپڑی الٹی کی ہوئی اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود۔ تو یہ نا، تو یہ وہ نعمت ہے کہ صرف ایک نعمت کا ہم قدر نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو، کہ اللہ نے ہمیں دائمی جہنم سے بچا لیا، بغیر مانگے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، کہ ہم رجسٹرڈ جنتی ہیں، رجسٹرڈ جنتی کر دی اللہ نے، یہ مانگا نہیں تھا ہم نے کہ اللہ پاک ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر لیتے، اللہ پاک ہمیں اللہ نہ کرے کسی کفرستان میں پیدا کر دے تو ہم کفرستان کو ہی سمجھتے، یہی حق ہے، باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہندو نہیں بولتے کہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی ہندو ہیں وہ سورگ میں جائیں گے یعنی جنت میں، اور جتنے بھی غیر ہندو ہیں وہ سارے کے سارے نرک میں چلیں گے جہنم میں، کیونکہ ان کو جو ماحول ملا، جو انہوں نے آنکھ کھلی جس گھر میں، اس حساب سے ان کو وہ تعلیم ملی۔ تو جو جہاں جدھر ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے اپنی جگہ کو اور دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو یہ بھائی اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، دائمی جہنم سے اللہ نے بچا لیا۔ اب ایک کھانا کھانے کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں جائیے، الحمدللہ الذی اطعانا سقانا وجعلنا المسلمین، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی نے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، اور آگے کیا فرمایا، وجعلنا المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ کیوں؟ خالی تعریف یہاں ختم نہیں ہو رہی، تمام تعریف اللہ کی نے جس نے کھلائے پلائے۔ اللہ پاک پھر یاد دلا رہے ہیں، دیکھو کھانا پینا یہ تم جو تم نے مزے اڑائے، تم نے جیسے کلام سنا تھا بھی، کوفتہ بریانی کھایا کیا تو خوب ہم نے کھایا پیا، تو اللہ فرما رہے ہیں شکر تو نعمتوں کا کرو، لیکن اصل بات اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی الہامی تشریح ہے، جو حضرت نے اس مسنون دعا کا ترجمہ بتایا کہ یہاں پہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم نے کھانے کھائیں، یہ کھانے تو کافر بھی کھا رہے ہیں، اور اس سے اعلیٰ اچھے کھانے بھی کتنے کافر کھاتے ہوں گے، تو تم شکر تو کرو کھانے پینے کا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کا شکر ادا کرو، وجعلنا المسلمین، کہ میں نے تو تمہیں مسلمان بنایا, کھانے پینے کا شکر ادا کرو, لیکن اس سے کہیں زیادہ کہ تمہیں ایمان والا مسلمان بنایا, کیونکہ اس سے زیادہ اچھے کھانے کافر بھی کھا رہے, لیکن وہ بیچارہ آخر میں جہنم میں جائے گا وہ, اور تم یہاں بھی مزے کر رہے ہو اور مرنے کے ساتھ ہی پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے, اور وہاں پہلی جو حدیث شریف میں کہ پہلی جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی وہ مچھلی کے ڈش کی ہوگی, مچھلی کی دعوت ہوگی جنتیوں کو, عجیب ایک منظر ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے اور آپ وسلم کے وسیلے سے اور اپنے پیاروں کی برکت سے اور ہمارے مرشید کی برکت سے اللہ پاک ہمارا جانا آسان بنا دے, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں, اللہ پاک اپنے پیاروں کی برکت سے پہنچا دے. تو یہاں اللہ نے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس میرے اس احسان کو بھولنا مت, یہ تم کھانے کھا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو, لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کا شکر ادا کرو میں نے تمہیں صاحب ایمان بنایا, مسلمان بنایا. میں نے کتنے ایسے مزے ہوتے ہیں کافر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ ایمان نہیں رکھتے, تو پھر وہ آگے چل کے ان کے ساتھ برے معاملات ہوں گے. تو یہ ایک بات ہے جیسے ایمان کو ہم سمجھیں. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں ایمان کی میں نے دولت دی ہے تو اس کا شکر کیا ہے, شکر کس طرح سے ادا ہوگا. بھائی اللہ نے بغیر استحقاق ایک چیز عطا فرما دی نا, تو احسان کا بدلہ احسان ہے, وفا کا بدلہ وفا ہے, محبت کا بدلہ محبت ہے. محبت کا بدلہ بے وفائی نہیں ہے, محبت کا بدلہ نفرت نہیں ہے, وفا کا بدلہ جفا نہیں ہے. یہ تو ہم انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے اتنے احسانات کی, ایمان کی دولت عطا فرمائی, تو اب میری دوسری چاہت یہ کہ اس ایمان کے شکر میں تم لوگ مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو, تقوی سے رہنا شروع کر دو. اب یہ اللہ کی چاہت, ایک اللہ نے بغیر کسی چاہت کے ڈیمانڈ کے اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا. اب اللہ فرما رہے ہیں میرے اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو عادتاً, اور بشری تقاضے رکھے کبھی خطا ہو جائے تو توبہ استغفار سے مجھے دوبارہ راضی کر لو, تو تقوی کا اہتمام کرو. یہ اب اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی, میرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم تقوی سے جتنے بھی میرے بندے ہیں وہ تقوی اختیار کریں, ایمان والوں سے اللہ فرما رہے ہیں. اب تقوی کیوں فرما رہے ہیں, پھر اللہ پاک لالچ دے رہے ہیں کہ دیکھو آدھی نعمت تو تمہیں ایمان دے دی میں نے, لیکن دنیا میں بھیج رہا ہوں تمہیں, دنیا میں کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی. تقوی کا حکم کیوں دے رہا ہوں کہ دنیا میں پریشانیاں بھی آئیں گی, کچھ مصائب بھی آئیں گے, مسائل بھی تمہیں ان سے دوچار ہونا پڑے گا, تو اس تقوی کی برکت سے چونکہ جب تم مجھے راضی کر لو گے, خوش کرو گے, میری محبت کا جواب محبت سے دو گے اور میرے احسان کو مانو گے, تو پھر تم اس کا ایک انسان کی فطرت بھی بنتی ہے کہ انسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے, تو پھر تم مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو, ان کاموں سے بچو جو میں نے کرنے کو منع فرمائے. ایک ہے اللہ کے دو احکامات ہوتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں ایک احکامات وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو, جیسے نماز, روزہ, قرآن, ذکر, اذکار, حج, عمرہ, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں کرنے والے کام ہیں. کچھ اللہ رب العالمین نے ایسے کام بتائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے, دو حکم ہیں اللہ کے, ایک ہے کرنے والے احکام, ایک ہے نہ کرنے والے احکام. تو اکثر ہم مسلمان جو ہیں وہ کرنے والے احکامات پہ تو عمل کر لیتے ہیں, لیکن اللہ نے جو دوسری پٹی پہ جو فرمایا, یعنی سائڈ بھی سمجھ لیں, اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنے, تو ہم وہ کام بھی کر جاتے ہیں. بس یہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے, سارا جو فساد ہو رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, جس سے ہماری دنیا میں پریشانیاں مصائب بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے, اور پھر موت کی تکلیف, قبر, حشر, اور پھر جہنم میں جانا, وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے ہمیشہ کوئی بھی صاحب ایمان نہیں رہے گا, لیکن پاک صاف کر کے پھر اللہ پاک اس کا تزکیہ کر کے جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ, جنت میں یہی ہے معاملہ. تو اللہ پاک جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو, تقوی سے رہو, تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کاموں سے بچیں, یعنی وہ کام ہم نہیں کر رہے جو اللہ نے کہا, ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہیں اکثر لوگ فجر کی نماز ہی نہیں, تو پہلے شروعات ہم نے کری, اب اس کا تھوڑا سا اس کا ڈیٹا سمجھ لیں یا اس کا تھوڑا سا ایک مثال سمجھ لیں چند چیزوں میں. اکثر لوگ کیا حال ہے, صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز نہیں, تو ابتدا جو ہے ابتدائی گناہ کبیرہ سے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کیا, ماتھا نہیں ٹیکا اللہ کو, تو اس سے محروم ہو گئے, پہلی نافرمانی. اس کے بعد اکثر لوگ اٹھتے ہیں صبح کو تو گھر سے نکلنے سے پہلے داڑھی مونڈتے ہیں, شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گٹ لائنوں میں بہاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کوئی قرآن, ذکر, اذکار کوئی نہیں ان کی زندگی میں شامل ہوتا, بلکہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی موبائل اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا میسیجز آئے ہیں, کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بد نظری کی, اس کے بعد انگلش اسٹائل میں اٹھے اور جو بھی کپڑے وغیرہ پہنے, پینٹ شرٹ ٹائٹ, ٹخنے چھپے ہوئے, اور اس کے بعد دفتر کے لیے روانہ ہو گئے, گاڑی میں, بائک میں, بس میں, جیسے بھی, بہرحال. پھر اس کے بعد جا رہے ہیں رستے میں تو بد نظری کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اس کے بعد دفتر میں پہنچے تو عورتیں لڑکیوں کا مردوں کا اختلاط غیر ضروری بات چیت گپ شپ، یہاں تک کہ گھر آتے تک اور رات سونے تک پوری زندگی جو ہوتی ہے اکثر لوگوں کی اکثر سنت اور شریعت کے مخالف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوں، ہم کہتے ہیں یوں، اللہ نے فجر میں اٹھو ہم نہیں اٹھ رہے، اللہ کہنے داڑھی رکھو ہم داڑھی منڈا رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں عورتیں سامنے ہیں مت دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں مت کرو، اللہ فرما رہے ہیں ٹخنوں کو کھول کے رکھو ہم چھپا کے رکھے ہیں، تو کیا مطلب کہ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میاں ٹھیک ہے، لے ہمارا دل نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا، اچھا نہیں لگتا، پھر اس کے بعد پھر لوگ کیا تعویل پیش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے، بس اس چکر میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر۔ تو بھائی جو بندہ بس اس چکر میں پڑ گیا کہ میرے رب کی کیا منشا ہے، میرے رب کی کیا چاہت ہے، اللہ سے انسان کہہ دے اللہ اگر تو یوں کہے گا تو میں یوں ہی چلوں گا، کبھی تیرے مخالف نہیں جاؤں گا، بس جس رخ پہ اللہ کا حکم ہو اس رخ پہ جب بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے ظاہر اور باطن میں، بس وہ پھر تقوی کی معراج کو پا لیتا ہے اور پھر اس کا شمار متقی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب بھائی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں اور آدمی کو ذرا اذیت ہوتی ہے، غم ملتا ہے، لان تان بھی سننے کو ملتی ہے، تو پھر اللہ پاک تسلی کا مرہم بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم میری خاطر تم تھوڑا سا تکلیف اٹھاؤ گے نفس پر اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اس سے انعامات بھی پھر تمہیں دوں گا، پھر اللہ پاک پیار سے سمجھا رہے ہیں، اکثر بتاتے رہتے ہیں انعامات، یہ بار بار اس لیے بولتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اس کی حقیقت ڈال دے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جَلَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیات ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر مصیبت سے نکال دیں گے۔ نمبر دو امرہ یسرا، دوسرا انعام اللہ فرما رہے ہیں اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جائے گی، یعنی مصیبت سے بھی نکال دیا اور اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوگی، جو کام کرنا چاہے گا انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی اور آسانی سے ہو جائے گا، امرہ یسرا۔ تیسرا انعام اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، یعنی اللہ پاک غنی فرما دیں گے، مالا مال فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام جیسے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ آخرت تو آخرت، دنیاوی زندگی کو بھی بالوت اور مزیدار بنا دیں گے ضرور بالضرور۔ اور نمبر پانچ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس سے حق اور باطل کی تمیز اس کو آ جائے گی، یہ جو فرقے واریت ہے نا، عقائد کی خرابی، یہ بھی اللہ پاک درست فرما دیں گے تقوی کی برکت سے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی تقوی سے رہتا ہے لیکن اس کے عقائد درست نہیں ہیں، لیکن تقوی کی برکات اتنی زبردست ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم اس کو ایسا نور فارق، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کو نور فارق فرق کر دینے والا، کہہ رہے ہیں میں وہ نور دوں گا، وہ کوئی اس کا مسلک، اس کا فرقہ، کوئی اس کے شیخ یا اس کے مولوی صاحب نہیں دیں گے کوئی، وہ نور اس کو اللہ فرما رہا ہے میں خود اس کو ایسا نور عطا فرماؤں گا کہ اپنی آنکھوں سے اس کا دل گواہی دے دے گا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یعنی اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے گا اس نور کی روشنی سے۔ تو تقوی کی کتنی کرامات ہیں۔ اور آگے چلیں رسول اللہ، آگے قرآن پاک کی آیت مزید یہ آ رہی ہیں، اللہ نے پھر فرمایا کہ ماضی میں مثال کے طور پہ اگر کسی نے بہت گناہ کیے ہیں اور پھر وہ توبہ استغفار کر کے تقوی سے رہنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کے ماضی کے سیئات کو یعنی گناہوں کو اس کے حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ماضی کے سیئات یعنی گناہوں کو، اگر کسی کے 1,000,000 گناہ تھے اور اس نے توبہ استغفار کر کے وہ توبہ کر کے اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو گیا تو قانون تو یہ ہونا چاہیے اللہ صرف معاف کر دیں کہ بھئی 1,000,000 گناہ تھے میں نے 0 کر دیا، معاف کر دیا، اب دوبارہ سے نیک اعمال کرو، لیکن نہیں، کیا کہنے اس رب کے کہ 1,000,000 گناہوں کو اللہ پاک تبدیل کر دیں گے نیک اعمال میں، معاف تو کر دیں گے لیکن اللہ کے کھاتے میں یہ ڈال دیں گے کہ اس کو تبدیل کر دو، 1,000,000 گناہوں کو نیک اعمال میں تبدیل کر دو کہ اس نے 1,000,000 نیک اعمال کیے تھے، اور پھر تقوی کی برکات اور جو عمل کرے گا وہ الگ سے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے بھائی کہ اس کو جو اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹا نہیں رہا، ختم نہیں کر رہا، تبدیل کر دیے نیک اعمال سے، بیٹھے بیٹھے کے 1,000,000 نیک اعمال آ گئے۔ بتائیں 1,000,000 بدماشیاں کی تھیں، اللہ پاک نے لکھوا دیا کہ 1,000,000 اس نے جو نیک اعمال کیے تھے اور ہمیں راضی کیا تھا، اس سے زیادہ کیا اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ تمہارا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، تم اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ وہ عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ کے دربار میں عزت پا جائے گا وہ شخص۔ ذرا تصور کیجئے کہاں ہم اور کہاں اللہ کی ذات، ہم نطفہ ناپاک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شخص عزت پا جائے گا، بتائیے ہمارا کیا مقام بنتا ہے انسانوں کا کسی کا کہ وہ کہاں اللہ کی رب العزت اور کہاں ہماری عزت۔ تو لیکن اللہ نے یہ فرما دیا تقوی اختیار کرو گے تو میرے دربار میں، میری نگاہوں میں میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے نزدیک تم عزت پا جاؤ گے۔ پھر جب جو بندہ اللہ کے نزدیک عزت پاتا ہے تو پھر جہاں جائے گا اس کو عزت ملے گی، کیونکہ وہ رب العزت کے دربار میں عزت پا چکا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام مل رہا ہے. اور ایک حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب مسنون ایک دعا ہے, جب کسی نئے شہر میں, نئے ملک میں, نئی جگہ کبھی آدمی جائے تو ایک حدیث شریف کی دعا وہ پڑھ لے, تو اس کا کیا ترجمہ تھا کہ اللہ پاک یہ آپ اس میں ارشاد فرمایا کہ متقی آدمی جہاں جس شہر میں جائے گا امن سے رہے گا. یہ حدیث شریف کی بھی تشریحات متقی لوگوں کی نہیں, وہ پھر الگ ہے. یعنی متقی آدمی جس ملک میں, جس شہر میں, جس جگہ جائے گا امن سے رہے گا, کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے, جو اللہ یہاں پر ہے وہ امریکہ میں بھی وہی اللہ ہے, پورے کائنات میں وہی ہے, تو اللہ سب جگہ ہے. تو اس بندے نے چونکہ اللہ سے بنا کے رکھی ہے تو اس کے اوپر ہر شے مہربان رہے گی, اس کے اوپر مسلمان بھی مہربان رہیں گے, اس کے اوپر کافر بھی مہربان رہیں گے, کیونکہ خالق کفار کو اس نے راضی کیا ہوا ہے. اور بھائی سب سے بڑا انعام کیا ہے, سب سے بڑا تقوی کا کیا نام ہے, اللہ نے آخر میں فرما دیا, یہ غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے, ان اولیاء اہو الا المتقون, میرا ولی میرا دوست صرف وہ ہے جو تقوی سے رہے گا. نبیوں کے بعد دوسرا رجا مل رہا ہے بندے کو, صرف نبی نہیں بن سکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین, آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں میرے نائبین آتے رہیں گے, ولی اللہ آتے رہیں گے, جو صدیقین جن کو کہا گیا ہے. تو یہ چیز ہے, تو یہ اولی اللہ کا درجہ پھر بندے کو مل جاتا ہے تقوی کی برکت سے. تو بھائی کتنی چیزیں ہو گئیں, یہ کتنی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ ببرکت تقوی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل امین کو بلا کے فرماتے ہیں. خلاصہ یہ حدیث پاک کا. اور پھر اللہ پاک جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے, میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تقوی کی وجہ سے کہ وہ مقرب بن چکا ہے, تو اب اے جبرائیل تم اس سے محبت کرو اور اعلان کرا دو پوری کائنات میں. پھر وہ جبرائیل امین جو ہوتے ہیں وہ تمام آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے اور مخلوقات ہیں ان سب کو اعلان فرما دیتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا فلاں بندہ اللہ کا مقرب ہو گیا تقوی کی وجہ سے, اللہ اسے محبت کرتے ہیں, مجھے حکم دیا تم سب اس سے محبت کرو. تو تمام آسمانی مخلوق زمین میں رہنے والے اس بندے سے محبت رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد جبرائیل امین آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور زمین کے چاروں کونوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندہ سے اللہ محبت رکھتے ہیں, مجھے حکم دیا ہے, تمام آسمانی مخلوق اس سے محبت رکھ رہی ہے, تو زمین والوں تم بھی اس سے محبت رکھو. تو زمین کے چاروں کونوں میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, متقی آدمی کی, اس اللہ والے کی, اپنے کیا بیگانے کیا, جہاں جائے گا لوگ اس کو دیکھیں گے پہلی نظر میں اور وہ مجبور محبت کر دیے جائیں گے, اس کے آگے ان کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے, وہ خود ہی محبت کریں گے, مجبور محبت بنا دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے, کیونکہ وہ متقی بندہ جو ہے وہ اللہ کا درباری بن چکا ہے تقوی کی برکت سے. تو اللہ پاک پورے کائنات میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں, جہاں رہے گا مزے سے رہے گا, سب اس سے محبت کریں گے, سب اس کو دل سے اس کا احترام کریں گے. اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں, سمندر کی جو مخلوقات ہوتی ہیں, مچھلیاں وغیرہ, وہ متقی لوگوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. بتائیے اب تو کہاں تک فضیلتیں جاری ہیں, کہاں تک بیان کریں. یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن, جو ہم حدیث شریف سنتے رہتے ہیں کہ وہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہوگی وہ اللہ سے دعا کر کے, سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حافظ قرآن کی فضیلت تو ہے, لیکن کون سا حافظ قرآن, جو متقی حافظ ہوگا, متقی حافظ قرآن. یہ آج کل جو بعض لوگ ماں باپ شوق میں بنا تو دیتے ہیں حافظ قرآن بچوں کو, لیکن کوئی دینی صحبت نہیں ہوتی, کوئی صحبت اہل اللہ کا اہتمام نہیں ہوتا, پھر وہ بیچارے جو بچے ہوتے ہیں آگے چل کے داڑھی بھی مونڈ رہے ہوتے ہیں, پھر ٹکنے بھی چھپے ہوتے ہیں, پھر لڑکیوں سے دوستی بھی ہوتی ہے, گندی چیزیں بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گردان بھول چکے ہوتے ہیں, قرآن پاک بھلا چکے ہوتے ہیں, تو بھائی وہ تو اور زیادہ وبال کا اندیشہ ہے. تو اس حافظ کو تو خود جنت میں جانا مشکل ہو گیا, تو وہ بیچارہ کیسے لے کے جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی وہ حافظ قرآن جو متقی ہوگا. یہاں پر بھی تقوی کی بات آ رہی ہے, کہاں تک بیان کریں. ایک صحابہ کرام ایک جماعت ایک جہاد میں مصروف تھے, اچانک اللہ کی مدد ختم ہو گئی, شکست ہونے لگی, پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. ایک رابطہ محسوس ہو جاتا ہے تو سب جلدی جلدی صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہم سے گناہ ہو رہا ہے, کیا ہم سے ایسی خطا ہو رہی ہے جس کی پاداش میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی اور ہمیں شکست سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو پھر یاد آیا کہ ہم نے جو ہے وہ مسواک کا عمل نہیں کر رہے ہیں, مجبوری کی وجہ سے جو بھی تھا
تو کافی صحابہ کرام نے مسواک کے عمل کو چھوڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ختم ہو گئی، اس کو توبہ استغفار کی اور سارے صحابہ نے مسواک لی اور جلدی جلدی دوران جہاد چھوڑ کے مسواک کرنے لگے. عجیب بات ہے نا، جہاد کرنے لگے، کیا یقین تھا بتائیے. اس کے بعد وہ مسواک جیسی کرنے لگے تو اس کی برکت ظاہر ہو گئی، اور بات یہی تھی. تو ان کافروں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی کہ یہ آج مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کچا کھائیں گے. اور سارے کے سارے جو کافر تھے ڈر کے مارے بھاگ گئے، اور بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. ورنہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، ورنہ کوئی ایسے کچا کسی کو تھوڑی کھا لیتا بھائی، کوئی ایسے تھوڑی کو کاٹ کے کھا لے گا. لیکن کیا ان کے دلوں میں، قلوب تو اللہ کے قبضے قدرت میں نا، اللہ نے اس مسواک کی برکت سے ان کے دل میں بات ڈال دی. آج مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور سارے ایک ساتھ ٹیم کی شکل میں، بس آج ہی نہیں چھوڑیں گے، کھا جائیں گے. میں تو اللہ نے اتنی سی بات کو بنیاد بنا کے ان کو بھگا دیا. تو پتہ چلا مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ختم ہو گئی تھی. وہ تو صحابہ تھے نا، تو کیا اعلیٰ مقام لوگوں کے لیے نفلی چیز بھی بعض دفعہ واجب ہونے کا درجہ رکھتی ہیں. جس بندے کا جتنا ایمان اور اس کا یقین ہوگا، جتنا اس کا عالی مقام ہوگا، وہ اس کے لیے بعض نفل جو ہوں گے وہ عام مسلمانوں کے نفل ہوں گے، لیکن قرب خداوندی کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ نفل بھی چھوڑے گا تو پکڑ ہو جائے گی. یہ بڑا ایک ٹیکنیکلی مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے. تو جتنے آدمی مراتب اونچے کرتا ہے تو اپنے آپ کو عام آدمی نہیں سمجھے، وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے. بھائی اب آپ خاص ہو تو خاص والے کام بھی کرو، ویسے خاص بنے ہوئے پھر رہے ہیں اور کام جو چل رہا ہے وہ عام مسلمانوں والوں سے بھی بدتر، تو پھر پٹائی لگتی ہے. جب بندے کو اللہ رب العالمین اس کا مقام دکھا دیں، بتا دیں، اور اس کو خود پتہ بھی چل جائے، تو بھائی اب وہ سنجیدہ ہو جائے، پھر بچے والی حرکتیں نہ کرے. جب تک پردہ پڑا ہے پردہ ہے، لیکن جب اللہ نے پردہ ہٹا دیا اور اس کو بتا دیا کہ بھائی تم یہ ہو، یوں یوں چلتے رہو گے تو تمہارا مقام اونچا ہم نے رکھا ہے، سیدھے شراوت سے چلتے رہو گے، دنیا میں بھی چین ملے گا، آخرت میں بھی چین ملے گا، اپنے سارے غم جو ہیں بھول جاؤ، ہم سارے غم ہمارے اور سارے غم جو تمہارے ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں. جب اللہ نے پاک نے یہ بات فرما دی تو اب تم سیدھے سیدھے کیوں نہیں چلتے، اب تم ننے کاکے کیوں بن رہے ہو، کیوں خدا کو بھلاتے ہو، کیوں نہیں اپنی حالت کو درست کرتے ہو، کیوں آدھی مجرم بن کے گناہوں میں زندگی گزارتے ہو، کیوں ہم بار بار نفس کے بہکاوے میں آ کے پچھلی پٹائی کو بھول کے اور پھر دوبارہ حرام لوسن کھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ پچھلی پٹائی بھی ہوئی تھی. پوری پوری زندگی ہماری ایسی گزر جاتی ہیں. تو اللہ تو ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں لیکن ہم ذلت کی پستیوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ بھی کیا کریں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ایسی خوش ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی چلتا رہے، ایسے ہی چلتا رہے. اللہ، تو یہ انعامات تقویٰ کہاں تک چل رہے ہیں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب کوئی نصیحت کے لیے کہتا یا رسول کو نصیحت فرما دے تو آپ وسلم یہی فرماتے وَاتَّقُوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ کرام سے لوگ پوچھا کرتے تھے تو یہی فرماتے تھے صحابہ کرام، نصیحت کی نہیں کو پوچھتا تھا تابعی تو فرماتے تھے وَاتَّقُوا اللہ. پھر تابعی نے یہ آگے لوگوں کو وَاتَّقُوا اللہ کا درس دیا تو وَاتَّقُوا اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور التقوی اختیار کرو. تو پورے قرآن پاک کا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے تقوی سے رہنا ایمان والوں کے لیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ کفار جو ہوتے جو ان پر بڑے بڑے عذاب آئے وہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں بدقسمتی سے گناہوں پہ اڑے ہوئے. کافروں پہ کیوں عذاب آئے تھے؟ وہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے، کسی حالت ایمان نہیں لاتے تھے. ہم بھی بری طرح سے اڑے ہوئے، الحمدللہ ایمان تو لا چکے ہم، لیکن ہم گناہوں پہ اڑے ہوئے. تو اس کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے ہلکی پھلکی ہوائیں چلتی رہتی جو ہمیں ہلانے کے نہیں ہیں. اصلاح محبت چھپی ہوئی تھی، محبت جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا اور اس میں محبت ہے. بچہ نا جیسے گٹر لائن کی طرف جاتا ہے، آگ کی طرف جاتا ہے، تو ماں باپ جاتے ہیں اور ہلکی سے ایک چپت لگاتے ہیں. مارنا، جان سے مارنا، قتل کرنا مقصود نہیں ہوتا بچے کو. بچہ محبت سے، پیار سے نہیں مانتا، ہلکی سے چپت لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا مت، اس آگ جل رہی ہے اس پہ ہاتھ مت لگائے کرو. تو یہی معاملہ ہے، ہم نہیں باغ آتے تو اللہ کی طرف سے ہلکی سی چپتیں لگتی ہیں. تو اللہ کی ہلکی سی چپت بھی بہت زبردست ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات چونکہ بہت بڑی ہے تو اس کی ہلکی سی چپت بھی ہم جیسے لوگوں کو فنا کرنے کی نہیں کافی ہے. تو یہ نا، اور اللہ پاک جب اپنی حجت تمام کرتے ہیں ہلکی پھلکی چپتیں بھی نہ لگیں. یہ کب لگتی ہیں؟ کہ جب اللہ پاک کا طریقہ یہ کہ اللہ پاک پہلے پیار سے محبت سے سمجھاتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کے جب اپنے لیے کوئی غلط ٹریک یوز کرتا ہے اور عادتاً کرتا رہتا ہے اور گویا اللہ کو سائڈ میں کر رہا ہے، گویا اللہ کو سائڈ میں کر رہا ہے اور اپنے نفس کو آگے کر رہا ہے. اور پھر ایک عادتاً جب اس طرح سے کرنے لگتا ہے اور یہ بھلا دیتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، علم یا علم بی ان اللہ یرا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تم میری نگاہ میں ہو، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جب اللہ پاک قرآن پاک کی ان آیات کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ پھر بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جب ڈھیٹ بننے لگتا ہے تو بھائی پھر ایک وقت آتا ہے اللہ پاک کی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے دیوی ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ اور گرفت کے معاملات شروع ہوتے ہیں بطور اصلاح کے یہ بندہ ہماری طرف رجوع کرے، اور رجوع ہونے کے بعد یعنی تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو پھر انشاءاللہ دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ راز ہوتا ہے تقوی کا۔ تو قرآن پاک کی جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں، جیسے نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہم پڑھیں تو اس میں بھی زیادہ تر تقوی سے متعلق آیات ہیں۔ بتائیے میاں بیوی رشتہ نکاح میں منسلک ہو رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ پاک تقوی کی آیت پڑھوا رہے ہیں زیادہ تر، کہ تم لوگ جو حق بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، منافقانہ انداز سے بات مت کرو، قولاً سدیدہ سیدھی سیدھی بات کرو، تقوی سے رہو، اور جو تمہاری زبان پر ہو وہی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری تقوی کی آیت نکاح کے وقت بھی یہ پڑھی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جنت جہنم کا جو آخری اللہ نے معیار رکھا ہے، جہنم میں جانے والا جنت میں جانے والا ایمان والوں کے لیے، اس میں بھی تقوی کو اللہ نے معیار رکھا ہے کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو غیر متقی ہوں گے فاسق فاجر جہنم میں جائیں گے۔ کتنی دلیلیں آ رہی ہیں تقوی کی، کہ کہاں تک یہ تقوی کی بات جا رہی ہے کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں تو بیان میں یاد رہ جاتی ہیں، تو تقوی سے متعلق جیسے بھی بیان کر دیں، بہت سی باتیں تقوی سے متعلق احادیث مبارکہ اور قرآن پاک میں جو آئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر یاد نہیں رہتی، پھر بعد میں یاد آتی ہیں۔ ہر وقت آدمی نہیں کر سکتا ایسا کہ وہ ایک گھنٹے میں سارے تقوی کو پر بیان کر دیں، ناممکن ہے، اتنی باتیں ہیں۔ بہرحال تقریباً 35-40 جگہ، تقریباً 35-40 یا 50 کے قریب ایسی احکامات ہیں جس میں اللہ پاک نے تقوی سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب گواہی دو، قرآن پاک میں بتا رہا ہوں، ابھی احادیث شریف کو تو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ الگ ذخیرہ ہے تقوی سے متعلق۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تم گواہی دیا کرو تو دل میں تقوی رکھ کے گواہی دو، یعنی جھوٹی گواہی مت دینا، ڈرنا اللہ سے۔ یہاں بھی تقوی کی بات کر رہے ہیں۔ میاں بیوی میں علیحدگی کے معاملات آ رہے ہیں تو شوہر کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک کے تقوی سے علیحدگی ہونی چاہیے، پیار محبت کے ساتھ، طوفان بدتمیزی گند نہ ہو اور کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ ہو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار رکھنا۔ اسی طرح حج کا مقصد اللہ پاک بتا رہے ہیں، جب حج تم کرو تو حج میں تم جو سارے معاملات ہیں وہ تقوی سے رکھنا۔ سب زکوٰۃ کے اوپر بات آ رہی ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ تقوی سے سارے معاملات ہیں، تقوی ملوف رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی۔ قربانی کا جب وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قربانی تو اللہ پاک ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ بتائیے آپ، تو کوئی فیلڈ کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں بغیر تقوی کے۔ تو جس درجے کی بندے کی زندگی میں، جس درجے کا بندے کو تقوی حاصل ہوگا، اس درجے کی اس کی شاندار زندگی ہوگی۔ حضرت والا ہمارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کوئی 10% کا متقی ہے، کوئی 40% کا متقی ہے، کوئی 50% کا متقی ہے، پرسنٹیج کے حساب سے، کوئی 40% کا، کوئی 60% کا، بس اس درجے کی وہ حلاوت پائے گا، اس درجے کے اسے مزے حاصل ہوں گے۔ اب تو جو آدمی 100% درجے کا متقی بھائی ہوگا تو اس کے مزے کا کیا عالم، وہ تو پھر اولیاء اللہ کا جو آخری درجہ صدیقین تک پہنچ جائے گا۔ تو اس وقت ضرورت ہے تقوی کو بڑھانے کی۔ آج اتنے اعمال ہونے کے باوجود ہم مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بری طرح سے ہم پٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے تقوی نکل چکا ہے، تقوی نکل چکا ہے، جس کو آپ سب نے فرمایا تھا یہ جڑ ہے، جڑ تمام دین اسلام کی۔ تو تقوی اختیار کریں تو ایمان لے کر آ گئے، اللہ فرما رہے ہیں اب ایمان والوں جو میں نے احسان کیا، اللہ فرما رہے ہیں اس کا احسان کا تقاضا یہ کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کا حکم دینے کے بعد اللہ نے پھر یہ ساری لالچ عطا فرما دی۔ اور ابھی ایک اور بات یہ تقوی سے متعلق، اسی طرح سے تقریباً 30-35 قرآن پاک کی آیات ہیں، جب اللہ رب العالمین نے، یہ تو دنیا کے مسائل بتائے نا، اخروی انعامات تقوی سے متعلق 30-35-40 تقریباً ایسے قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ پاک نے جنت کی منظر کشی پیش جب کری ہے تو اللہ پاک نے آخر میں فرمایا یہ انعام متقی لوگوں کے لیے، یہ انعام متقی لوگوں کا۔ تو جنت کی 35-40 آیات بتانے کے بعد، اس کا مناظر پیش کرنے کے بعد، اللہ پاک آخر میں فرما رہے ہیں یہ متقی لوگوں کے لیے۔ تو بھائی کہاں تک بات کرے آدمی کی تقوی کے اوپر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے کر آ گئے، اب تم چاہتے ہو تمہارے مسئلے مسائل تمہاری خواہشات حسب منشا پوری ہوں اور مجھے تم خوش رکھو، تقوی سے رہنے کی کوشش کرو۔ تقوی سے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے خطا ہی نہیں ہوگی، کبھی کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو صرف انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے جو معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو، خطا کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کی طرف سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں گناہوں سے، وہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی خطا ہو جائے تقوی سے رہتے رہتے تو انسان توبہ میں دیر نہ کرے اور گہری اور پکی توبہ کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو خروج ہے وہ دائرہ تقوی سے اس کا اخراج نہیں ہوگا، وہ ویسا کا ویسا متقی رہے گا، چاہے اگر بڑے بڑے گناہ بھی اگر کر جاتا ہے فوراً اگر توبہ کر لیتا ہے۔ تو متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں اللہ والے ہونے کو اس سے قطعی نہیں ہوگی، مطلب جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، ان سے ایک لمحے کی بھی دوری جو خطور جو صدور خطا کے بعد ہوتی ہے، یعنی گناہ کے بعد جو اللہ سے جو دوری پیدا ہوتی ہے، ان کے قلب میں جو ظلمت آ جاتی ہے اور وہ قلب ان کا محسوس کر لیتا ہے، وہ دوری ان کو گوارا نہیں ہوتی، وہ دوبارہ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے دریائے قرب کے اندر دوبارہ غوطہ زن ہو جاتے ہیں، ان کو چین نہیں ملتا جب تک اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو واپس نہیں جوڑ لیتے، ان کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، ان کو روٹی پانی اچھی نہیں لگتی، ان کو انڈے پراٹھے اچھے نہیں لگتے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتے۔ یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے تقوی کی علامت۔ یہ تھوڑی خوب بدمعاشیاں چل رہی ہیں، حرام کام چل رہا ہے اور دبا کے عیش ہو رہا ہے، کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے، مرنڈا بھی چل رہی ہے، بریانی کوفتہ کڑھائی سب چل رہا ہے، اللہ کو خوب ناراض کر رہے ہیں اور خوب کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ حضرت والا رحمتہ اللہ فرماتے تھے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں عادی، جب وہ ہنستے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں، یہ دیکھو ایک تو میری کھا رہا ہے، بدمعاشی بھی کر دو اور کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، بتیشی نکال رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور اللہ پاک کے فرمبردار بندے جب ہنستے ہیں، متقی بندے ہنستے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کیسے پیارے بندے، کہ یہ مجھے خوش کر کے اور پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں۔ تو بس یہ فرق ہوتا ہے۔ اب یہ نیک اور برے لوگوں کا کیا معاملات ہیں بھائی؟ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تقوی اتنی زبردست، اتنی بیچ کی لکیر ہے عام مسلمانوں میں اور اولیاء اللہ میں، کہ اس کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے بہت اس کی مزید تشریح فرمائی کہ دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی گنہگار انسان جو ہوتا ہے، فاسق فاجر مسلمان ایمان والا بھی، وہ بظاہر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور حج عمرہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن سود بھی کھاتے ہیں، لیکن رشوت بھی لیتے ہیں، لیکن زنا بھی کرتے ہیں، لیکن شراب بھی پیتے ہیں، لیکن حرام کام بھی کرتے ہیں، گندے کام بھی کرتے ہیں اور ظاہری عبادات بھی کر رہے ہیں، ایمان والے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی دوسری طرف اللہ والے ہیں تو وہ بھی نماز قرآن ذکر اذکار کرتے ہیں، اور جو گنہگار مسلمان ہیں ایمان والے وہ بھی نماز قرآن ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ان ٹو پرسن، کیا مطلب؟ یعنی دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان وہ لکیر کیا ہے، وہ لائن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ متقی ہیں اور وہ لوگ فاسق فاجر ہیں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ تقویٰ ہے۔ بس جو اللہ والے ظاہری عبادات گناہگار لوگوں کی اور اولیاء اللہ کی بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، فرق تو اس میں بھی ہوتا ہے لیکن بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، تو وہ اولیاء اللہ کس وجہ سے ہیں اور وہ گناہگار مسلمان کیوں ہیں ابھی تک؟ کیونکہ جو اولیاء اللہ کی جو خوراک، جو عبادت ہے وہ اس فاسق فاجر کو حاصل نہیں۔ جس دن وہ فاسق فاجر گناہگار انسان وہ عبادت بھی کرنے لگے جو اولیاء اللہ کرتے ہیں، تو پھر اس کا نام فساق فجار کی لٹ سے نکل کے اس کا نام بھی اولیاء اللہ کی فہرست میں آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، تقوی سے رہنا، اپنے دل کو توڑ لینا لیکن خدا کے قانون کو، خدا کے حکم کو نہ ٹوٹنے دینا، یہ متقی ہے۔ تو کوئی گناہگار فاسق فاجر بھی اگر یہ کرنے لگے گا تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس کا نام بھی اولیاء اللہ کی فہرست میں آ جائے گا، تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی ظاہری عبادات تو ایک اللہ کے ولی کی اور عام مسلمانوں کی، گنہگار لوگوں کی بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ کیوں ہیں بھائی؟ وہ بظاہر تو ایک جیسے سب بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے دونوں کے درمیان؟ کہ وہ تقوی کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے، لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے اس کو پینا اولیاء اللہ کی خوراک ہے۔ تو یہ خوراک فاسق فاجر مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گروہ اولیاء میں شامل نہیں ہو پا رہے۔ جس دن انہوں نے یہ خوراک پینا شروع کر دی تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان کا نام بھی اولیاء اللہ کی فہرست میں آ جائے گا۔ تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے. اور بھائی یہ چند دنوں کی سانسیں ہیں, چند دنوں کی گھڑیاں ہیں, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں کسی وقت بھی ذرائع السلام آئیں گے اور ہمارے حواس خمسہ کے اوپر پہرے بٹھا دیں گے. پھر انسان پھر کیا کہتا ہے, قرآن پاک میں یہ اللہ پاک فرما چکے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بہت تشریحات ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی کافر اور کوئی گنہگار مسلمان جب اپنا انجام دیکھ لیتا ہے, یعنی جب خاتمے کا وقت آتا ہے, تو اللہ پاک اس کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں. وہ منظر کشی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم, اللہ پاک فرماتے ہیں, جب تم میں سے اپنے سر پہ کوئی کھڑی موت دیکھ لیتا ہے, جب تم میں سے اپنے سر پہ کھڑی کو موت دیکھ لیتا ہے, تو وہ مجھ سے سب ایک ہی بات کہتے ہیں, ایک ہی بات, کوئی دوسری بات نہیں کرتا. کیا؟ اللہ کہتے ہیں مہلت دے دے, اللہ پاک ٹائم دے دے. سب مہلت مانگتے ہیں, سب ٹائم مانگتے ہیں. آج ہمیں ٹائم دیا اللہ نے, لیکن آج سب پیسوں میں لگے ہیں. پیسہ 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 پیسہ, ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ. بھائی منع نہیں ہے, لیکن اس طرح پیسہ کمانا خدا کو ہی بھلا دو. یہاں لوگ دو دو ٹکوں کے لیے ذکر کی مجالس چھوڑ دیتے ہیں, دو دو ٹکوں کے لیے فرض نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, دو دو ٹکوں کے لیے لوگ بڑی بڑے مجاہدات اور جو واجبات ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا پیسہ تو اللہ معاف کرے, کہتے ہیں ایسا سونا جو ہوگا, ایسی دولت احادیث مبارکہ میں جس سے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے گا, تو اس پیسے کو پگھلا کے اور پھر اس کو جسم کے اوپر داغا جائے گا, یہ ہے وہ تیرا مال. تو یہ تو بطور عذاب کے جمع کر رہا ہے انسان ایسا مال, اگر خدا کو بھلایا اگر بندے نے. تو کیا بات ہوئی, ہاں تو بات ہو رہی تھی مال کی, اور جتنے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ, تو یہ کس طرح سے یہ دولت ہم لوگ کما رہے ہیں. تو بات یہ کہ پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسہ تو ہم کمائیں, لیکن بھائی اللہ کو نہیں بھلانا ہے, اللہ کو سائڈ میں نہیں کرنا. تو آج جو مقصود بن چکا ہے ہمارا صرف مالی مال ہے, تو کہاں سے چین ملے گا, کہاں سے مسائل ہمارے حل ہوں گے, کہاں سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی؟ تو اللہ پاک منع نہیں کر رہا ہے, اللہ کے فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں مال دیا, کھاؤ پیو عیش کرو, لیکن مجھے نہ بھلاؤ. آسماں میں جھولو مگر خدا کو نہ بھولو, آسماں میں جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. اللہ, تو یہ جو انعامات جو تقوی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرما دیا بھائی کہ اب یہ تقوی ملے گا کہاں سے, تقوی حاصل کہاں سے ہوگا, دنیاوی اخروی نعمتیں کہاں سے حاصل ہوں گی, میری رضا کاملہ کہاں سے حاصل ہوگی, اور یہ ہمت مردانہ, ہمت شیرانہ اور نفس کو کچلنے کی توفیق, یہ مجاہدات کرنا ایمان والے ہونے کے باوجود, تو میں کہاں سے حاصل ہوں گی, تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ کون و مصادقین, کہ میرے جو سچے بندے ہیں اللہ والے ہیں, ان کی صحبت میں رہ پڑو, ان کی صحبت میں جاؤ. تو ایمان تو دے دیا تمہیں, اب تمہاری ساری زندگی جو محنت ہے وہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے. اور پھر تقوی کے اللہ نے ساری تفصیلات بھی بتا دی, ڈیفینیشن بھی بتا دی, اور پھر اللہ پاک نے اس کو حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا, کون و مصادقین. صحیح ہے بھائی؟ تو یہ اکابرین کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, حضرت والا میرے شیخ موجودہ حضرت حلیم الامت عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا مظہر صاحب دامہ رضا, تو ہم ابھی یہی بیان فرما رہے تھے دو تین پہلے, کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جی قرآن پاک کی آیات ہیں, لیکن ہمارے اکابرین نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی اکثر یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہی کیوں پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور بھی تو ہیں, ٹھیک ہے وہ بیان دوسرے موضوعات پر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ اسی ایک موضوع پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا پھر راز یہ ہے جو ابھی بتایا گیا, تو کتنی اہم ہے. تو کہنے کو تو ایک آیت ہے, لیکن اس میں پورا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر, اللہ کی مشیت, اللہ کی چاہت آ گئی. ایمان درست کرنا ہے, عقائد درست کرنا ہے, تقوی سے رہنا ہے, اور پھر اس کے بعد تقوی کے انعامات وہ بھی اللہ نے بتا دیے, اور دنیا اور آخرت کی مصائب سے کس طرح بچتے ہیں, ہم جنت میں دخول ہوں گے, اللہ کے مقرب ولی کس طرح بنیں گے, اور پھر یہ چیزیں تقوی ملے گی کہاں سے, کون مع الصادقین. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور رحمان فاسأل بہ خبیرا, رحمان کی خبر ان سے معلوم کرو جو اس سے پہلے سے باخبر ہیں. بتائیے, یہ قرآن پاک میں اللہ نے الگ فرمایا, رحمان کی خبر اللہ فرما رہا ہے, اگر میرے بارے میں پوچھنا ہو میں کیسا ہوں, میں کون ہوں, میں کتنا پیارا ہوں, تو اس سے جا کے معلوم کرو جو مجھ سے پہلے سے باخبر ہیں. اور قرآن پاک کی بہت آیات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں, جیسے مثلا کوئلہ کوئلے کی کان سے, سونا سونے کی کان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, التقوی قلوب العارفین, تقوی کی جو کانیں ہیں قلوب العارفین ہیں, یعنی اللہ والوں کے دل، عارفین یعنی جن کو اللہ کی معرفت ملی ہوئی، یعنی جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، عارف یعنی معرفت، پہچان رکھنے والے لوگ، اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قلوب سے تمہیں تقویٰ ملے گا، وہ ان کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ تقوی کی کانے ہیں، کتابوں سے تقوی کے بارے میں علم تو حاصل ہو جائے گا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی، وہ صحبت میں جانا پڑے گا، تو جس کو کہا جاتا ہے سینہ درویشہ فارسی میں، کہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوگا وہ نور، تھوڑے عرصے میں بندہ وہ آنے والے بھی متقی بن جاتے ہیں، ایسی تقوی آتا ہے، یہ طریقہ اللہ. تو بھائی بیان بس اب موقوف کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک ایک دم سے بیان کو ختم فرماتے تھے، آؤٹ ہو جاتا ہے ذہن سے کیا انسان بیان کر رہا تھا، یہ اللہ پاک دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم کیا بولو گے اگر ہمارا فضل تمہارے اوپر نہ ہو، ذرا سا ایک اللہ کی تجلی ہٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آدمی سب بھول جاتا ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا بول رہے تھے، ایک لفظ خدا کی قسم یاد نہیں رہتا، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں، کس طرح سے بولا جا رہا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، سب من جانب اللہ ہے. تو اللہ پاک اپنی شان، اپنی تجلی اور اپنی شہنشاہیت، وہ اس کی ہر لمحے ایک نئی شان ہے، وہ دکھاتے رہتے ہیں تاکہ بندہ سمجھتا رہے کہ میں کچھ نہیں، اللہ سب تیری آتا ہے، ہم بولنے کے محتاج، ہم سب سننے کے محتاج، اللہ کا فضل نہ ہو تو یہ زبان بول نہیں سکتی، اور اللہ پاک کا فضل نہ ہو تو یہ کان ہمارے سن نہیں سکتے، اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم قدموں سے چل کے نہیں آ سکتے، اللہ کا ذکر سننے کے نہیں ہے. تو بھائی یہ سارے توفیقات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عطا کر رہے ہیں. تو بس جو بھی بولا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے صحیح اور سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے جہاں مناسبت ہو وہاں انسان اپنا تعلق قائم کر لے. یہ مختصر سے بیان میں یہ ساری چیزیں کھول دی گئیں، سارے بینیفٹ بتا دیے گئے، سارے مسائل کا حل بتا دیا گیا. خود سے اکیلے قوت ارادی سے دین پر استقامت کے ساتھ چلنا، گناہوں سے بچنا نہیں ہوتا، دو چار دن تو انسان چل لے گا لیکن پھر گر جائے گا. یہ بیوقوف نہیں تھے بڑے بڑے علماء اور مشائخ، پورا ایک فہرست طویل ہے جنہوں نے سب نے اپنے سروں پر مشائخ کا سایہ رکھا، کہیں نہ کہیں تعلق قائم کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تک خود بیت تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے یہ بات، ان کے جو شریعت کے جو امام تھے، جو قرآن اور حدیث کے جو استاد تھے، وہ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن طریقت میں تصوف میں جو امام بنایا تھا، جو جس شیخ کے اوپر بیعت کری تھی، وہ بزرگ جو تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آل رسول میں سے ہیں. ان سے تزکیہ نفس کا شعبہ انہوں نے اختیار کیا تھا ان کی صحبت میں جانے کے بعد. تو یہ پرانا سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے امام ابو حنیفہ، یہ 500-700 سال یعنی بہت پرانے اولیاء اللہ میں سے، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہاں اعتراض کس چیز پر ہے کہ غلط لوگ آ گئے، جس طرح شریعت میں ایک نمبر اور دو نمبر شریعتیں چل رہی ہیں، اس طرح ایک نمبر اور دو نمبر بھی تصوف چل رہا ہے، جہاں ہارمونیم، طبلے، سارنگی، قبروں کو سجدہ کرنا اور مردوں کا اخلاط حرام کام ہو رہے ہیں، تو وہ بھی پیری مریدی چل رہی. تو بھائی وہ پیری مریدی جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ تو جس طرح شریعت ایک نمبر اپنی جگہ قائم اور دائم درخشاں اور روشن ہے، اسی طرح اصلی پیری مریدی اور صحبت اہل اللہ بھی، اولیاء اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بالکل چاند کی طرح روشن ہے. اب اپنی اپنی قسمت، کس کو ایک نمبر مال ملتا ہے اور کس کو دو نمبر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا رحم الرحیمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں یا اللہ کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اپنی شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے ہوں. یا اللہ ہم سب کو تو نے الحمدللہ اپنی رحمت سے ایمان والا تو بنا دیا، اللہ پاک موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے حصول کے لیے اللہ پاک ہمیں کامل تقوی نصیب فرما، اور اللہ پاک کامل تقوی کے حصول کے لیے ہمیں صحبت اہل اللہ میں اور ان کے صحبت اہل اللہ کے غلاموں کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے گناہوں کی اصلاح کرانے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمیں تقوی کامل نصیب ہو جائے اور تیرے جو تقوی کے جو انعامات ہیں اللہ پاک وہ سارے کے سارے ہمیں حاصل ہو جائے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے، یا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ یا رب کریم کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے، انہوں نے دعاؤں کی نہیں کہا ہے. کچھ خواتین ہیں جن کے اوپر جادو بد اثرات، شیطانی اثرات ہیں، اور بہت علاج کرایا فائدہ نہیں, اور اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اللہ تیرے شفا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اپنے شفا کے خزانوں سے اللہ پاک چند چھینٹے ان تمام بیماروں پر ہم سب پر عطا فرما دے, ہم سب پر ڈال دے, ہم سب کو تمام جسمانی و روحانی بیماریوں سے نجات دے دے, تمام جادو بد اثرات بد نظر سے نجات دے دے. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما, یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سب کو چین سکون عافیت عطا فرما دے, ہمارے مسائل کو حل فرما دے, جو ہوا سو ہوا انشاءاللہ ہم اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک جس طرح سے تو چاہتا ہے انشاءاللہ, اللہ پاک ہم خوب تقوی سے رہنے کا اہتمام کریں گے. یا اللہ ابھی مہلت ہے, ابھی سانسیں ہیں, اللہ پاک کرم فرما دے. انیس اکبر اللہ آبادی کا بہت پیارا شعر تھا اس موضوع پہ کہ میں اپنے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, میں اپنے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, ہوا میں جو اڑ نہ پائے وہ پرندہ ہوں. یا الہی طاقت پرواز عطا کر مجھ کو, یا الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی, ابھی میں زندہ ہوں. تو اللہ پاک اس سے پہلے دیر ہو جائے اور ہمارا وقت آ جائے, اللہ پاک اس سے پہلے پہلے اپنا بنا کے ہمیں موت دینا, خوب تندرستی عافیت کے ساتھ ہمیں لمبی عمر عطا فرما, اور اس حالت میں موت آئے تو ہم سے راضی اور خوش ہو, اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ مقدر فرمانا, موت کی تکلیف عذاب قبر سے اور ہر طرح کے حشر کے فتنوں سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, اور دنیا میں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم جہنم سے جانے سے بچ جائیں اور جنت میں جانا ہمارا آسان ہو جائے. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما, یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما, تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ سخت پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی بیمار ہو, یا اللہ اس کے کسی اذیت میں ہو, کسی تکلیف میں ہو, یا اللہ اس کے غم کو, تکلیف کو, اذیت کو, بیماری کو اللہ دور فرما دے, تمام مسلمانوں کو چین, ٹھنڈک, سکون اور عافیت عطا فرما دے. یا اللہ تمام انسانیت پر بھی رحم فرما دے, یا اللہ کرونا کی شر سے تمام امت مسلمہ کی اور تمام انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ جب مہنگائی کا عذاب چل رہا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو ختم فرما دے, پیٹرول کی قیمتوں کو کم فرما دے. اللہ غریب لوگ بیچارے اللہ پاک وہ پس رہے ہیں, رل رہے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. اللہ ہم تو تجھے خوش نہ کر سکے, یا اللہ تو ہمیں خوش کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ دعائیں مانگی تھیں, اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ, یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہمارے میرے والد صاحب کی اور ہمارے میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی اور کل مومنین مومنات کی سب کی کامل مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جتنے بھی مسلمان اجنہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما, بے حساب مغفرت فرما. خاتون ہیں ان کو دعا کی نہیں, وہ کہتی رہتی ہیں دعا کریں اللہ پاک ان کی بچے دانی میں سے رسولیوں کو ختم فرما دے بغیر آپریشن کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.